الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو آپ کو وہ دن یاد ہیں جب میں ٹھیک بولتا تھا اور بولنے میں مجبوری ہے, دل بڑا ہوا ہے, کیا کیا بات عرض کروں, کیا کیا بات گزارش کروں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت ادا فرمائے. ظاہر جی آ جاؤ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, صدق الله العظيم. الله رب العزت نے ہمارے سب کے اوپر جو ہم یہاں موجود ہیں تین بڑے احسان فرمائے ہیں. ایک احسان عظیم اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہماری اپنی رغبت, اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے بغیر ہمیں ایک ایسی عظیم خلقت سے پیدا کیا جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لقب سے نوازا اور اشرف المخلوقات بنایا. اس میں کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ نہیں بن سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا. دوسرا, اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اسلام کی دولت سے اپنی والدین کے پاس ہی مالا مال کیا. اس کے لیے ہمیں کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی. ہمیں ماحول بھی مسلمانوں والا عطا کیا, روزگار بھی مسلمانوں میں عطا کیا, رہائش بھی مسلمانوں میں عطا کی, اور ہمارے لیے یہ نعمتیں غیر مترقبہ بغیر کسی محنت اور ریاضت کے ہمیں عطا کی. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ظلمت اور تاریکی میں رہ رہے ہیں, جن کا کفر کے علاقوں میں واسطہ ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت بخشی, تو ان کو اس نعمت کا زیادہ احساس ہے. یہ دو نعمتیں چونکہ ہمیں بغیر کسی کسب کے مل گئیں تو ہمیں ان کی قدر نہ ہو سکی. اور تیسری ایک ایسی نعمت جو اس دور میں بالکل ناپید اور خال خال ہو چکی ہے, وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں خود یہ ارشاد فرماتے ہیں, ورنہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ دکھا راہ سیدھا کن لوگوں کا, ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان ہر عہد کے اندر موجود رکھے. اب صرف ہماری آنکھ سے وہ اوجھل ہیں, ہم انہیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں یا انہیں ڈھونڈ نہیں پاتے, تو اس کا دوش ہمیں خود کو دینا چاہیے, نہ کہ اس زمانے کو یا ان لوگوں کو. جب ہماری ناواقفیت کا زمانہ تھا, ہم اس سلسلے سے واقف نہ تھے, اس راستے سے واقف نہ تھے, تو شاید ہم سب یہی سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے اپنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں ایسے اہل اللہ عارفین کامرین کے ساتھ جوڑا جو کنویں کی مانند ہیں, جو پیاسوں کے پاس چل کے جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ہم ان کی خانقاہوں تک آئیں یا ان کے گھروں تک چل کے جائیں یا ان کے آستانوں پہ پہنچیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے قلوب کو سیراب کرنے کے لیے خود کریا کریا جانے کا فیصلہ کیا. پہلے ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک نئی چیز دکھائی جو پہلے مشائخ میں نہیں تھی, کہ وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے, تمام شہروں میں, تمام قصبوں میں تشریف لے گئے اور ان کو قلوب کو سیراب کرتے چلے گئے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلب رکھی تھی. اور اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ اسد بیگ صاحب دامت برکاتہم کو اس وصف سے مالا مال کیا کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے چپے چپے میں محنت کی بلکہ یہ محنت چار دانگے عالم میں پھیلا دی, اس کا دائرہ وسیع کیا. کوئی ملک ایسا نہیں, کوئی قریہ ایسا نہیں جہاں تک انہوں نے حضرت شیخ مکرم کے اس پیغام کو عام نہیں کیا. اب بات صرف اس چیز کی ہے کہ اس دولت کی اہمیت کو ہم اس لیے نہ سمجھ سکے کیونکہ ہمیں یہ گھر بیٹھے مل گئی. ہم پردیس میں تھے, حضرت خود تشریف لے آئے اور یہ دولت ہمیں عطا کر گئے. ہم یہاں گھروں میں بیٹھے ہیں, شہروں میں بیٹھے ہیں, حضرت اپنے مراکز میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں مالا مال کرتے ہیں. اور حضرت نے پچھلے کم از کم 10 سالوں سے اپنی صحت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا, اپنے تمام تر عارضوں کے باوجود, اپنی تمام تر تکالیف کے باوجود اس دولت کو, اس فیض کو عام کرنے کی کوشش کی. حضرت کے ساتھ ہر شخص کا ایک ذاتی تعلق بھی ہے اور ایک قلبی تعلق بھی ہے. ذاتی تعلق کی حیثیت میں جو میں سمجھتا ہوں, ان میں یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت کو میرے ہر بچے کے نام کا علم ہے, حضرت کو میرے بچوں کی شادیوں کے وقت معلوم ہے, حضرت کو میرے پوتے پوتیوں کا علم ہے. یہ بات صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر ساتھی کے ساتھ خاص ہے. ہر شخص یہ ہم میں سے سمجھتا ہے کہ حضرت میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور یہ وہ اخلاق ہے, یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بھیجے گئے تھے, کہ آپ کی محبت ہر شخص کے لیے عام تھی اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کم محبت کرتے ہیں. اب صرف فرق یہ ہے کہ ہم حضرت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں, ہم نے اپنے پیمانے کو کتنا صاف کیا ہے, اور اس کام کے لیے ہم نے آپ کو کتنا تیار کیا ہے جس کا پیغام حضرت نے ہمیں روز اول سے دیا اور آج تک دیتے چلے جا رہے ہیں. اور حضرت کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ حضرت نے کبھی کسی کو نادم نہیں کیا, کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کیا. ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں شرمندگی سے بچیں, کیونکہ انہوں نے اپنا پیغام ہمیں پہنچایا, انہوں نے اس دولت کو ہمارے تک پہنچایا. اب اس دولت کو ہم اور لوگوں تک پہنچائیں یہ کرنا تو شاید مشکل ہو, لیکن کم از کم اس کو اپنی ذات تک تو اتنا رکھیں کہ وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حضرت کے فرامین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, اپنے عقائد کو, اپنے اعمال کو اسی طریقے سے رکھیں گے جس طرح حضرت نے اپنے آپ کو اس نقشے میں ڈھال کے بتایا. حضرت فوج میں تھے تب بھی اسی طرح تھے, فوج سے باہر آئے ریٹائر ہوئے تب بھی اسی طرح تھے, صحت مند تھے تو بھی اسی طرح تھے, اور صحت نہیں ہے تو بھی اسی طرح ہے. اور اس میں ہر چڑھتے دن کے ساتھ آپ ان کے اخلاق میں, آپ ان کے اعمال میں ترقی دیکھیں گے. اور حضرت کی یہ چیز ہمیں کس چیز کا سبق دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یوں ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہماری عمر ترقی کرے, ہمارا وقت ترقی کرے, ہمارا عرصہ ترقی کرے, ہمارے بھی اسباق میں ترقی ہونی چاہیے. اور اسباق کی ترقی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہماری منازل بڑھا دی جائیں, اصل ترقی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے قلب کی تقویت کتنی بڑی ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہوا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت ہے. حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے, جن کی مثال علم کی دینا بہت مشکل ہے, اس پورے عہد کے اندر ان کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا. 70 تفاسیر ان کے زیر نظر تھیں, اور اس کے مطالعے کے بعد انہوں نے اپنے تحریر اور تصنیف کا آغاز کیا, اور انتہائی اعلیٰ قسم کے مناظر تھے, اور جتنے عقائد باطلہ ان کے عہد میں آئے ان سب کو زیر کیا. اس کے باوجود انہوں نے یہ فرمایا کہ معاشر میں اگر مجھ سے سوال کیا گیا کہ اللہ یار خان کون سا عمل لے کے آئے ہو, تو میں علامہ انور شاہ کشمیری کی زیارت کا حوالہ دوں گا کہ میں نے تیرے ایک مقبول بارگاہ بندے کی زیارت کی تھی. یہ اتنی بڑی دولت ہے, اور ہمارے لیے ایک نہیں دو حجتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کیں کہ پہلے ہم نے حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی سعادت بخشی, اور پھر قبلہ حضرت بیگ صاحب کی زیارت کی سعادت بخشی, اور ساتھ ہی حضرت شاہ صاحب کی جو ہے زیارت کی سعادت بخشی. ان چیزوں کو, ان لمحوں کو, ان لحظوں کو آپ قید کر لیں, ان کو قیمتی سمجھیں, ان کو گراں مایہ سمجھیں. یہ دوبارہ ملیں یا نہ ملیں, ہم سے ان کی پرسش ہوگی, ہم سب اس کے جواب دے ہیں کہ جو ہمیں ان سے ملا اس کا ہم نے کتنا پاس کیا, اس کی ہم نے کتنی حفاظت کی. اور حضرت بارہا یہاں پہ جو ہمیں خلاصہ بتا چکے ہیں وہ میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے, کہ تصوف کا خلاصہ صدق مقال اور عقل حلال ہے, کہ بولیں اپنی زبان سے تو سچ بولیں ورنہ نہ بولیں, اسے جھوٹ سے بچا کے رکھیں. کمائیں تو حلال کمائیں, کھائیں تو حلال کھائیں. کمانے کو تو شاید لوگ سمجھتے ہیں لیکن کھانے کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے. ہمیں آج تک صرف کمانے کا پتہ تھا. جب حضرت جی سے تعلق ہوا تو ان کے تمام خطوط میں یہ بات لکھی ہوتی تھی کہ عرب کے مولویوں کو پادریوں پہ قیاس کرنا، ان کے فتووں پہ نہ جانا، یہاں کے گوشت، یہاں کے کیک جو درآمدہ ہے ان سے احتیاط کرنا، یہ چیز انہوں نے مجھے 87 میں تحریر فرمائی تھی. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ ظلمت وہاں سے چلتی ہوئی پاکستان کے چپے چپے میں سرایت کر گئی ہے، جہاں پہ جس طرح حضرت میجر ریاض صاحب نے اس دن فرمایا کہ یہ جو فرنچائز ہمیں جتنے نظر آ رہے ہیں، جتنی تمام باہر کی کمپنیاں ہیں، وہ ہمیں حرام کھلانے پہ تل چکی ہیں. انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ قلبوں کو کس طرح، قلوب کو کس طرح مردہ کیا جا سکتا ہے اور ہمارے ایمان کو کس طرح مرجھایا جا سکتا ہے. اور ہم یہ راز نہ پا سکے وہ لوگ پا گئے کہ حلال کھائیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کو پا سکیں گے، اور حرام کھائیں گے تو دل کے اندر جو جوہر ہے وہ مر جائے گا، وہ مرجا جائے گا، پودا اس کی تقویت نہیں ہو سکے گی. اس سے بے پناہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں سادہ اور موٹے جھوٹے پہ گزارا کر لینا چاہیے، گھر کے اندر جو چیز ملے اس پہ کفایت کر جانا چاہیے. اس کا نہ مال سے تعلق ہے اور نہ دولت سے تعلق ہے، اس کا اس چیز سے تعلق ہے کہ پہلے عہد کے اندر گھر کے کھانے کو سب سے قیمتی کھانا سمجھا جاتا تھا. آج ہم بازار کے کھانے کو، باہر کے کھانے کو سمجھتے ہیں کہ جس نے کھلایا شاید اس نے ہماری قدر افزائی کی ہے. اصل میں اس نے ہمارے جوہر کو جو دل کے اندر تھا وہ ضائع کر دیا ہے. اس سے بچنے کی جتنی ہم کوشش کر سکیں، ایک مجبوری کی کیفیت ہو تو اور ہے، لیکن انسان کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنے گھر کے کھانے کو بہترین کھانا سمجھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑے انعامات رکھے ہیں. اور اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا، اور تمام سلف صالحین سے لے کے آج تک جو اہل اللہ چلے آ رہے ہیں، جو مشائخ چلے آ رہے ہیں، جو بھی دین کے پرچار کرنے والے چلے آ رہے ہیں، وہ اسی راستے پر گامزن ہیں. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ تصوف کی تمام کتب کے اندر اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے. اور تفسیر مظہری جو آج سے 350 سال پہلے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں تحریر فرمائی تھی، اس سے مفہوم جو انہوں نے اخذ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یہ تین کیفیتیں ہیں جو انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہیں. انسان کا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اس کے علاوہ دوڑنا، بھاگنا، اڑنا، تیرنا، یہ ساری کیفیتیں ہیں جو انسان کی اپنی اختیاری ہیں، اپنے کسب سے حاصل کرتا ہے. اس لیے انہوں نے اس سے مفہوم کیا اخذ کیا ہے، جو اہل اللہ عارفین کاملین مفسرین ہیں، کہ زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ لوگ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، تصوف میں مراقبہ اس کا نام ہے. اور اسی کے بارے میں ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، کسی جگہ 60 سال کی روایت آئی ہے، ایک جگہ 70 سال کی روایت ہے، اور کسی جگہ 80 سال کی بھی روایت ہے، کہ یہ ایک گھڑی کا مراقبہ جو مشائخ کے نزدیک تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں، یہ 60 سال، 70 سال یا 80 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دل کو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے. اور اس کے بعد وہ چاہتے کیا ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کی ذات میں غور اور فکر کرنے کے بعد، کہ پاک ہے تیری ذات، پس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی کوشش ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائی، یہی وہ کوشش ہے جو تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رحمہ اللہ نے کی، اور یہی وہ کوشش ہے جو تمام مشائخ کرام ہر عہد میں آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ ہم سب عیال اللہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بچ جائیں جہنم میں جانے سے. اور اگر ہم جہنم سے بچ جائیں گے تو یہ فوز کبیر کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں. وما علینا الباقون.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے نئے ساتھی تشریف لائے ہیں اور ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جو ذکر اذکار کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں یہ ہم نقش بندی اویسی طریقے سے کرتے ہیں. نقش بندی اس کی جڑ ہے, اویسی آگے شاخیں ہیں جس طرح اور بہت ساری ہیں, اور اویسی طریقے سے مراد یہ ہے کہ روح کو فیض دینا اور روح سے فیض اخذ کرنا, اور کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پاس انفاس سانس کے ساتھ کریں گے. پاس انفاس, پاس کہتے ہیں گزرنے کو, سانس کا گزرنا جو ہے نا, آنا اور جانا, وہ اللہ کے نام سے خالی نہ جائے, یہ ہے پاس انفاس. اور اس کو ذکر خفی بھی کہا ہے, کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, اور پھر اس ذکر کے بارے میں یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا نام ایک دفعہ لیا زبان سے اور یہاں ایک سانس کے ساتھ لیا تو اس میں فرق 1 اور 70 کا ہے, اور اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یہ کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں سانس کے ساتھ تو اس ذکر کی آپ فضیلت کو اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کہاں پہنچا دیتی ہے. کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بایاں پستان ہے اس کے 2 انگلی نیچے قلب کی جگہ ہے, اور کچھ کتابوں میں اس کے الوان بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے پیچھے نہ جائے, یہ وہاں سے لفظ قلب, قلب سے اللہ اٹھائے اور روح کی ذرا وہاں لگائے. آنکھیں بند ہوں گی, جب یہ ذکر شروع ہوتا ہے تو حضرت جی کچھ کلمات پڑھیں گے نہایت آہستہ آواز میں, آپ ان کے پیچھے پڑھتے جائیں, پھر حضرت فرمائیں گے کہ آنکھیں بند ہوں گی, زبان تالو سے لگی ہوگی توجہ اللہ, اور سانس کے ساتھ لفظ اللہ کھینچنا ہے اور روح کی ضرب لگانی ہے. پھر یہ تو جب آپ ذکر کرتے رہیں گے, اس کی جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے مراقبے کی. جب حضرت کہتے ہیں کہ سانس بند کر لیں تو جو حضرات کے سبق ہیں پرانے ساتھی ہیں وہ اپنے مراقبات کریں گے, جو نئے ساتھی ہیں وہ اپنے دل پر ہی توجہ کریں گے, ان کے لیے یہی مراقبہ ہے, اور یہ چند دن یا کچھ عرصہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انہیں اس کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے وہ اپنے طریقے سے کرے گا, کچھ بڑی تیزی سے کرتے ہیں, قوت کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ نئے ساتھی جن کو اب پہلا دن ہوگا ان کو شاید یہ مشکل پیش آئے, لیکن اگر آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں ایک تسلسل بھی آ جائے گا, قوت بھی آ جائے گی ایک دن. اور یہ طریقہ ہے کہ یہاں سے میں کھینچتا ہوں لفظ اللہ اور روح کی ضرب یہاں لگائیں گے, اللہ یہ اس طرح سے آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے, اور اس کے بعد پھر مراقبہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے یہ انوارات جو ہے نا میرے سینے میں آئے ہیں, اور وہ یہ غور و فکر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اور پھر آپ اس میں ماہر بھی ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سب طریقہ سامنے آ گیا, فارسی کا ایک شعر ہے گھر تو سنگے خار ہے مر مر شوی چوں بسا دل رسی گور شوی, اگر تیری کیفیت خاردار پتھر کی ہے گناہوں سے ربریز ہے خاردار ہے کانٹے دار ہے تو آہستہ آہستہ سنگ مرمر کی طرح صاف ہو جائے گا, اور اگر اللہ کے بندے سے واسطہ ہو گیا, تعلق ہو گیا پر بھی تعلق نصیب ہو گیا تو وہی سنگ مرمر گور بن جائے گا. چوں بسا ہمیں دل رسی کسی صاحب دل سے واسطہ ہوا گوہر جوئی چمکدار بن جائے گا, چمکیلا بن جائے گا, تیرے سے روشنی پھوٹنی شروع ہو جائے گی. دوسری گزارش یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آگ کو برداشت کر سکے, آگ انگارا ہاتھ میں رکھ سکے, کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی. تو اتنی شدید آگ جہنم کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بدنوں کو اس آگ پر حرام فرمائے. اور محض اپنا فضل اور کرم فرمائے, جس طرح آج تک نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ نعمت بھی نصیب فرمائے. ساتھی نئے آئے ہیں, چیرے نئے آئے ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ رستہ لگاتار تسلسل مانگتا ہے, مسلسل آئیں, باقاعدگی اختیار کریں. قرآن شریف میں حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے, میرے پیارے حبیب صبح میں بھی میرا ذکر کرو, شام کو بھی میرا ذکر کرو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے تو ہم لوگ کون ہیں؟ شادی چند سال ذکر کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے. بالغدو آثار حکم آتا ہے, حکمایا بلا تک میں غافل نہیں, اسے غافل نہ ہو جانا. سب کو سمجھ آ گئی؟ ہما توفیق اللہ باللہ رہی قبلہ رخ بیٹھے, ذکر کے دوران آنکھیں بند, زبان بند, گلے کی آواز نہ نکلے, صرف اور صرف سانس کے ساتھ.